الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت 215۔ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی کہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، کس بارے میں؟ مازا، اباؤٹ، مازا کتنا، ینفقون خرچ کریں، وہ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، اللہ کی راہ میں انفاق، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور اس کو ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی ایک آیت گزری تھی جس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آیا تھا، تب میں نے یہ روٹ پر تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا۔ انفاق کا روٹ ہے وہ ہے نفق، اور ایک اور ورڈ ہوتا ہے نفاق۔ نفاق لکھتے ہیں نون فے الف کاف، اور انفاق وہی اسپیلنگ، بس شروع میں الف آ جاتا ہے۔ انفاق اور نفاق دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، نفق۔ نفق کہتے ہیں ٹنل کو، کہتے ہیں سرنگ کو، کہتے ہیں ٹنل۔ دونوں میں کیا چیز کامن، کیا چیز ہے؟ منافق وہ ہے جس طرح ٹنل کے دو منہ ہوتے ہیں، اس طرح منافق دو رخا ہوتا ہے، دو منہ ہوتا ہے وہ۔ انفاق کے لیے ٹنل کا ورڈ کی کیوں، اس کی روٹ کیوں بنتی ہے ٹنل سے؟ نفق کیوں روٹ ہے اس کا؟ کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک طرف سے اگر اللہ آپ کو دے رہے ہیں تو دوسری طرف سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جائیں، ذخیرہ نہ کریں، جمع نہ کریں اسے، اس کو اپنے لیے جائیداد بنانا نہ شروع ہو جائیں، اس کو اپنی جائیداد بنانا نہ شروع ہو جائیں۔ تو انفاق کی ایک آیت گزر چکی ہے، اس لیے اسی طرح کی آیت کو میں دوبارہ نہیں ایکسپلین کروں گا، میں اب کسی اور اینگل سے اس کو ایکسپلین کروں گا، صرف انفاق نہیں۔ اچھا، تو یہ سوال تھا ان کا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کیا خرچ کریں، کیسا خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں، تھوڑی ڈیٹیلز پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں، ماں جو بھی انفق تم خرچ کرو گے، من فرام خیر، ان خیر میں سے، جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے۔ یہاں پہ خیر کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ لکھا ہوتا ہے مال، لکھا ہوگا ترجمہ کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، لٹرل ترجمہ کیا ہوگا، جو بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو گے، لیکن ایکچوئل ترجمہ جو مقصود ہے وہ کیا ہے، جو بھی تم اپنے مال سے خرچ کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کے لیے ورڈ خیر یوز کیا ہوا ہے۔ اس سے ایک اور بات یہ ظاہر ہوتی ہے، پتہ لگتی ہے کہ مال کا ہونا کوئی برائی نہیں ہے، مال کا ہونا جو ہے وہ بلکہ ایک خیر ہے، اگر آپ کے پاس یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے کہ آپ نے کرنا کیا تھا اس مال کے ساتھ۔ مال اٹ سیلف برا نہیں ہے، لیکن مال اگر ہے بغیر ہدایت کے تو پھر تو وہ آپ اڑائیں گے اس کو فضول کاموں کے اندر، لیکن اگر مال ہے اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، تب وہی مال جو ہے وہ لوگوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ اس ایسپیکٹ کے اندر اگر ایمان بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت بھی دے دی ہے، تو پھر مال خیر ہے، اچھائی ہے وہ مال۔ تو جو کچھ بھی تمہیں، جو تمہارے پاس خیر موجود ہے، اس میں سے خرچ کرو گے کس پہ؟ فا، پس، لی، کے لیے، الوالدین، پس والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، والیتامہ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ اگر ہم لٹرل سینس میں دیکھیں تو ابن کسے کہتے ہیں؟ بیٹا۔ سبیل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فی سبیل اللہ، راستہ۔ تو اس کا لٹرل ترجمہ کیا بننا چاہیے؟ راستے کا بیٹا۔ تو یہ ایک ایکسپریشن ہے مسافر کے لیے، ہے تو لٹرل ترجمہ اس کا یہ ہوگا راستے کا بیٹا، لیکن ایکسپریشن یہ یوز ہوتا ہے مسافر کے لیے، اور جو کوئی راستے میں ہو، جو کوئی سفر میں ہو، اس کے اوپر۔ تو بس جو تم خرچ کرو گے اپنے والدین کے اوپر، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، اور مسافروں کے اوپر۔ وما، اور جو کچھ بھی، تفعلوا، تم عمل کرو گے، جو بھی تم فیل کرو گے، من خیر، اسی خیر میں سے، اسی مال میں سے، جو بھی تم کرو گے، جو بھی تم عمل کرو گے، پس ان اللہ، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ، بہی، اس کے ساتھ، یہ جو خیر تم نے کیا تھا، جو تم نے خرچ کیا تھا، اس کے ساتھ علیم، علم رکھتے ہیں۔ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے، جو بھی تم خیر کرو گے، اس میں سے جو مال ہم نے دیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی خبر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ تم کر رہے ہو۔ قرآن کی احکامات کے اوپر صحابہ کے اندر یہ تجسس، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو ہم کتنا خرچ کرنا چاہیے، یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک صحابی نے پوچھا ان سے، یا ملٹیپل صحابہ نے پوچھا، یا ایک ہی صحابی نے دوسرے صحابہ کی طرف سے پوچھ لیا۔ anyway جو بھی ان میں سے بات تھی، صحابہ میں یہ سوال تھا، موجود تھا کہ اس کے بارے میں ہماری وضاحت کی جائے کہ وہ کیا خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کی دو کیٹیگریز ہیں، دو کلاسیفیکیشنز ہیں۔ ایک تو وہ خرچ ہے جو کہ فرض ہے۔ فرض خرچ کون سا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، وہ دینی ہی دینی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ کے آگے پوچھ ہوگی، آپ نے اس کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ زکوٰۃ ہوتی ہے مال کو پاک کرنے کے لیے، جیسا ایک لفظ یوز ہوتا ہے تزکیہ نفس، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے سیلف کو پاک کرنا، کس چیز سے؟ آگے وہ جو برائیاں ہوتی ہیں، برے خیالات سے یا لالچ سے، مختلف چیزوں سے، غصے سے، ان چیزوں سے پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کا ورڈ یوز ہوتا ہے پاک کرنا مال کو، وہ مال دے کے تو آپ کا مال جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ آپ نے جاب کی تھی، حلال طریقے سے کمایا، سب کچھ حلال تھا، اب اس کے اوپر اگر تو آپ کے پاس اتنی سیونگ ہو جاتی ہے کہ وہ اس لائن سے کراس کر جاتی ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی، اس اسکیل سے اوپر آپ کے پاس سیونگ اگر ہو گئی اور وہ ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے، یعنی کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ انکم ٹیکس اس کا نیم و بدل نہیں ہے، انکم ٹیکس ہوتا ہے آپ کی انکم کے اوپر ہو رہا ہے، ان کو یہ نہیں لگا کہ آپ کی ضروریات کتنے ہیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ لوگ کتنے، آپ کے اخراجات کتنے ہو رہے ہیں، انکم ٹیکس اتنا کٹے گا ہی کٹے گا، آپ امیر ہیں غریب ہیں جو مرضی ہے، سیل ٹیکس تو اتنا ہی ریٹ آپ کو دینا ہے۔ زکوٰۃ تب آتی ہے، لاگو ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اس لیول سے زیادہ سال گزر چکا ہے، سیونگ جمع ہو چکی ہے، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اور چاہے آپ نے جتنے مرضی حلال طریقے سے کمایا تھا، وہ اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو وہ پھر ناجائز بن جائے گا، وہ پلید مال ہو جائے گا، گندا مال بن جائے گا۔ وہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح بارش کا پانی کے جمع ہوا صاف تھا، لیکن اگر وہ ایک ہی جگہ اسٹیگنینٹ ہو کے رہ جائے، جمع ہونا شروع ہو جائے، تو وہ پھر اس میں الی لگ جائے گی، گندا پانی بن جائے گا، اس میں خود بخود جراثیم پیدا ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ مال آپ نے اسی طرح جمع کرتے رہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، جس طرح انفاق کا سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو آگے نکالنا بھی ہے، اس کو نہر کی صورت نہیں بنایا اگر آپ نے، تو پھر وہی مال گندا پڑ جائے گا، جس طرح پانی کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، فنگس لگ جاتی ہے، الی لگ جاتی ہے، اس طرح وہ مال بھی گندا پڑ جائے گا، اور قیامت والے دن یہ مال جو ہے وہ انسان کے اوپر ایک اژدہا کی، کالے رنگ کی اژدہا کی شکل میں اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا، جو اسی کو لپیٹے گا، اسی کو دبائے گا، اسی کو ہی، جس طرح اژدہا کرتا ہے کہ وہ اژدہے جو ہوتے ہیں، پائتھون کی شکل میں ہو یا اناکونڈا کی شکل میں ہو، وہ ڈستے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، اپنے پرے کو کرش کرتے ہیں، اپنے آپ کو لپیٹتے رہتے ہیں اپنے پرے کے ارگرد، اس کو کرش کرتے رہتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں اپنے ساتھ۔ تو وہ مال بھی یہی کہے گا کہ میں تمہارا ہی جمع کیا ہوا مال جو تم جوڑ کے رکھتے تھے، تو اسی صورت میں تمہارے پاس میں ہوں، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو یہ ہوگی زکوٰۃ کی بات۔ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اور بھی مسلمانوں سے چاہتے ہیں کہ تم خرچ کرو اللہ کے راہ میں۔ جامع ترمذی کی ایک ضعیف حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے مال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے دوسروں کا۔ اب بات ہو رہی ہے نفلی خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں۔ اس آیت کے اندر جو سوال تھا وہ نفلی کے اعتبار سے تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں تو سمجھا دیا گیا کہ زکوٰۃ کس نے دینی ہے اور کس کو دینی ہے۔ 8 قسم کی کیٹیگریز قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ایک نیچرل پروسیس ہے اسلام کا، جس کے تھرو غربا کا جو طبقہ ہے وہ خود بخود اس محتاجی سے، اس ظلم سے نکلیں گے۔ اس کا ایک بہت ایک پراپر آرگنائز قسم کا ایک پروسیس ہے اس کا۔ تو اب یہ صحابہ پوچھے تھے کہ اس کے بارے میں ڈیفائن کریں کہ وہ کیا خرچ کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ اس ٹائپ کی آیات آگے بھی آئیں گی، جس کے اندر آغاز بات کا اسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ یس الونا کا ماضا ینفقون۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے، جو ہم میں نے تمہیں مال دیا ہے، اور اگر تمہارے پاس اتنی تمہیں توفیق ہے کہ تم اس سے بڑھ کے خرچ کر رہے ہو، اس کا مطلب تمہارے اندر اتنا ایمان ہے، تو کہاں تم نے خرچ کر رہے ہیں؟ سٹارٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ۔ اب عام طور پہ تو ہمارے ہاں تصور یہی ہوگا کہ والدین جو ہیں وہ تو ہمیں ہی براٹ اپ کرتے ہیں، ہمیں ہی لوگ آفٹر کرتے ہیں اور ہمیں ہی وہ اس قابل بناتے ہیں جو ہم ہیں. ذرا آپ اس بارے میں سوچ کے دیکھیں کہ جب آپ کمانے کے قابل ہوں گے, جس طرح ابھی انشاءاللہ آپ لوگ تقریباً سال سے لے کے 4 سال یا 5 سال کے عرصے کے اندر آپ لوگ سب کے سب جاب کر رہے ہوں گے, جب آپ اتنے عرصے کے بعد 4 سال کے بعد اگر آپ اپنے پیرنٹس کی ایج دیکھیں, وہ کیا ایج کو پہنچ چکے ہوں گے, کس ایج کو پہنچ چکے ہوں گے آپ کے پیرنٹس, جب آپ ارننگ ہینڈ بن چکے ہوں گے ان کی کیا ایج ہوگی, 50s late 50s کے حد تک ہوں گے. کچھ کے پیرنٹس اگر آپ کے بڑے بہن بھائی بھی ہیں تو کچھ کے پیرنٹس ہوں گے وہ 60 کراس کر چکے ہوں گے, ریٹائرمنٹ والی ایج تقریباً ہوگی. جب ان کے اندر اب وہ انرجی وہ چیزیں نہیں رہیں, اب ان کی وہ جاب بھی نہیں رہے گی, وہ انرجی بھی نہیں رہے گی ان کے اندر کہ وہ خود کچھ کر سکیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو تم. اور والدین کے اندر بھی ایک بار میں ایکسٹرا یہاں پہ ایک اور بتاتا چلوں, اسلام کے اوپر ایک جو ٹپیکل جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر اسلام کے اندر میل فیمیل کی ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے, فیمیل جو ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے, ان کو پیچھے رکھا ہوا ہے, وہ سیکنڈ کلاس ہیومن سمجھا جاتا ہے اسلام کے اندر. حالانکہ اسلام کے احکامات جتنے بھی آتے ہیں جتنے بھی قرآن کے اندر آتے ہیں وہ کامن ہی. اب والدین کی بات ہو رہی ہے, والدین میں یہ نہیں کہا والد کے اوپر خرچ کرو, والدین ماں بھی ہے باپ بھی شامل ہے. یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہاں پہ نہیں کہا کہ یہ حکم صرف اور صرف لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے حکم نہیں ہے, حکم بھی دونوں کے لیے ہے. صرف ایک آدھ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈویژن کریٹ کی ہوئی ہے. وراثت کے اندر, وراثت کی آیت گزر چکی ہے, اس کے اندر میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وراثت کے اندر جب بیٹا بیٹی کا لیول آئے گا تب تقسیم ڈفرینٹ ہو جائے گی, تب ریشو کا فرق آئے گا, ادروائز باقی سینیریوز کے اندر فرق نہیں آئے گا. بہن بھائی کے حساب سے, والدین کے حساب سے زکات جب آپ کی انہیریٹنس والدین کے پاس جاتی ہے وہ ایکول پروپورشن میں جاتی ہے. اس نے چند چیزوں کے اندر صرف ذکر کیا گیا, ادروائز اپوزٹ حساب ہے. اور جو شادی سے ریلیٹڈ جو ٹاپک چلے تھے وہ 3 لیکچرز, ان کے اندر میں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ ہم لوگوں نے جو ہم ویسے کہتے ہیں کہ یا باقی میڈیا باقی دنیا ہمیں برا بھلا کہتی ہے, جن لوگوں سے ہم نے یہ تصور لیا ہوا جہیز کا وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ بھی تم نحست نہیں ہے وہ, جبکہ اسلام کا کانسیپٹ الٹا ہے کہ لڑکے نے دینا ہے حق مہر اور سارا خرچہ لڑکے نے اٹھانا ہے. تو یہ الزامات صرف بیس لیس ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے, اس لیے ہم جانتے نہیں ہیں کہ حق بات کیا ہے. پچھلے ویک کے اندر ایک کلاس کے بعد اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ ایک ڈاکیومنٹری تھی وہ جس کے اندر اس نے بندے نے ریلیجن کا مذاق اڑایا ہوا ہے, اس میں اسلام کی باتوں کا بھی مذاق اڑایا ہوا ہے. اور اس کا نام ریلیجن, ایک لفظ ہوتا ہے ریلیجن, ایک ہوتا ہے ریڈیکولس. ریڈیکولس کیسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی بات کا سر پیر نہیں ہوتا. تو ان دونوں کو ملا کے اس نے ایک ورڈ بنایا ہوا ہے, ریلیجن اور ریڈیکولس کو ملا کے, اور اس کے اوپر اس نے ڈاکیومنٹری بنائی جس کے اوپر ریلیجن کا مذاق ہے. تو جو بات میں کہہ رہا تھا اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے, اب کیوں اس طرح کی ڈاکیومنٹریز دیکھ کے عام مسلمان کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے ڈیفینڈ کرنا کس طرح کرنا ہے, یا یہ جو بندہ اعتراض کر رہا ہے اس کے اعتراض کا کوئی سر پیر نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے تقریباً 2 ہفتے, اس کو بھی 2 ہفتے ہی ہو گئے ہوں گے, میں ایک چیز کچھ اور سرچ کر رہا تھا نیٹ کے اوپر تو مجھے لنک کوئی اور مل گیا. اس کے اندر لنک نظر آیا سائنٹیفک ایررز ان دا قرآن, more than 100 scientific errors in the Quran. چلو کھول کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو پہلے میں نے صرف 3-4 ہی پڑھے, وہ جو اعتراضات ہوئے ہوئے تھے 3-4 اعتراضات ہی پڑھے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, تو سمجھ لگے کہ ان باتوں کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں. لیکن پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو دیکھ کے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا واقعی قرآن کے اندر سائنٹیفک ایررز ہیں 100 قسم کے. تو یہ تو بہت ہی مشکل چیز ہے, کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا پڑ گیا ہے, ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ جو دین پڑھ جاتا ہے اس کو تو سائنس انجینئر کا کوئی ککھ نہیں پتا ہوتا اسے, اور جو بندہ سائنس پڑھتا ہے اس کو دین کا کچھ نہیں پتا ہوتا. میجورٹی لوگ تو نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, تو باقی ان کو اس سے بڑھ کے کیا پتا ہوگا, ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی نہیں انہوں نے جوڑا ہوا, تو ان کو اور اس سے بڑھ کے کیا خبر پہنچی ہوگی ان تک. یہ ہم لوگوں کی اپنی ویکنیسز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دے دیا کہ خرچ کرو اپنے والدین کے اوپر. ٹھیک, ایک تو ریزن یہ ہو گیا میں آپ کو سمجھا دی بات کہ جب ان کا لیول, جب آپ ارننگ ہینڈ بنیں گے تو وہ اس ایج تک پہنچ چکے ہوں گے جب ان کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی. لیکن اس سے ہٹ کے بھی یہاں بات ہو رہی ہے نفلی چیز کی, یہ زکوٰۃ کے پیسے کی بات نہیں ہو رہی, یہ نفلی بات ہو رہی ہے. اور نفل کے اندر کچھ بھی آ سکتا ہے, بالفرض آپ کے پیرنٹس کی ایج بھی زیادہ نہیں ہوئی یا ان کو جاب بھی اچھی مل رہی ہے, تو کیا آپ ویسے ان کو کوئی گفٹ نہیں دے سکتے؟ یہ جنرل گفٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ ذرا خود اپنے بارے میں سوچ کے دیکھیں, آپ کو تو ہر برتھ ڈے کے اوپر گفٹ ملے ہوئے ہیں, آپ کو تو عید کے اوپر بھی گفٹ ملے ہوئے ہیں, آپ کو تو اپنے اگر کبھی اچھا رزلٹ آیا تھا, کبھی اچھا رزلٹ آیا تھا تو اس کے اوپر بھی آپ کو ملے ہوئے ہیں, گفٹ ملے ہوئے ہیں. آپ نے کب اپنے پیرنٹس کو کچھ دیا, کبھی کچھ دیا آپ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو؟ اس بارے میں کبھی سوچیں تو صحیح, کبھی اینی تھنگ کچھ دیا؟ وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے آپ سے, لیکن آپ نے کبھی دیا انہیں کچھ؟ پیرنٹس کے اوپر ویسے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے مائنڈ میں بھی خیال آنا چاہیے, دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو, ان کی ضروریات تو پوری کرو, وہ ایک اور ہے, لیکن اگر ان کو نہیں بھی ضرورت کسی چیز کی, تب بھی اپنا لو تو شو کرو کہ ان کو گفٹ دو. اس چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تاکیدی حکم ہوتا تھا کہ تحفے ایک دوسرے میں بانٹا کرو. ہم لوگوں کے مائنڈ میں تحفے کب آتے ہیں؟ مائنڈ میں زیادہ سے زیادہ آتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آئے گا برتھ ڈے کے اوپر تحفے آتے ہیں, یا ویلنٹائن ڈے کے اوپر ضرور تحفے مائنڈ میں آ جائیں گے ہمارے ذہن میں. یہ تو ایک ڈے ہے گفٹ دینے کا بس. اور ویلنٹائن ڈے میں بھی ترجمہ تو اس کو بڑا کیا جائے گا کہ نہیں یہ تو ڈے آف لو ہے اور یہ فلانا ہے. عربی ایون عربی پیچھے پڑیں گے اس کے, عربی کہتے ہیں الیوم یوم الحب, ٹو ڈے از اے ڈے آف لو, تو بڑا وہ اس کو بڑا اس پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس طرح. لیکن وہ لو جو ہے, یہ کبھی ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر آ رہے ہوں گے اس طرح کے لوگ, تو وہ یہ کہیں گے نہیں جی لو تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لو تو اپنی ماں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لو بہن بھائی کو بھی ہو سکتا ہے. وہ کوئی بیوقوف ہوگا جو ویلنٹائن کے اوپر اپنی امی کے اوپر پیسے خرچ کر رہا ہوگا, تو سپر بیوقوف ہوگا جو اپنے بہن بھائی کے اوپر خرچ کرے گا. یہاں میں دماغ کے اندر ایک ہی چیز آتی ہے ویلنٹائن کے اوپر, یہ صرف ایک شیطانی تصور ہے ہمارے ذہن کے اندر, صرف ایک شیطانی چیز چھائی ہوئی ہے, ورنہ یہ کوئی ڈے آف لو نہیں ہے. اور نمبر ٹو بات یہ کہ اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور ہے ہی نہیں کہ آج مدرس ڈے ہے, تو آج تو امی کا خیال رکھ لو, باقی دن تو گھاس بھی نہ ڈالو امی کو. کبھی کبھی آپ لوگوں کے بچوں میں بھی اس طرح ہو جائے گا, کبھی بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو اسی طرح ہی بڑے سمجھاتے ہیں کہ آج تو برا نہ کہو, آج تو کم از کم آج تو نہ کہو, آج تو اس کی برتھ ڈے ہے, کل کہہ لینا جس طرح ہے جب کہ کل کہہ لینا برا, آج تو اس کی برتھ ڈے ہے, آج تو خیال رکھو اس کا. اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے, کوئی مدرس ڈے کا تصور نہیں ہے, کوئی فادرس ڈے کا تصور نہیں ہے, کوئی فلانا ڈے تصور نہیں ہے. آج ہائیجین ڈے ہے, ایسا کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر. 24 گھنٹے ہائیجین ڈے ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر ہر دن جو ہے وہ مدرس ڈے ہے, ہر دن فادرس ڈے ہے, ہر ڈے جو ہے وہ ڈے آف لو ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ڈے وہ فلانا ڈے ہے, آج فلانا ڈے ہے, آج ہینڈ واشنگ ڈے ہے, وہ ہر دن آپ نے ہاتھ دھونے ہیں. اسے بس انہوں نے ایک شغل بنا لیا کہ ایک ابھی تک آیا نہیں ہے کہ آج نہانے کا بھی دن ہے, آج فلانا دن ہے, یہ صرف ایک شغل بنا ہوا ہے. اس کے پیچھے بھی اصل میں ایک کیپٹلسٹک سوچ ہے, اور وہ سوچ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہر مہینے کے اندر ایک دن ایسے بنا لیے جس دن شاپنگ ہو سکے, بس اس دن کوپنز نکلیں گے, اس دن فلانی سیل لگ رہی ہوگی, بس کسی طرح سے مال خرچ ہو. یہ انہوں نے صرف ہر مہینے کے اندر انہوں نے ڈیز بنا لیے ہیں اس طرح کے, جس کی وجہ سے لوگ پاگلوں کی طرح پیسہ خرچ کر رہے ہوں. تو اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے. پیرنٹس کے اوپر خرچ کریں چاہے وہ ان کی ضرورت ہے چاہے ان کو ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی گفٹ دیتے ہیں. وہ آپ کو کھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں, کبھی آپ ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز لے آیا کریں. گھر کے لیے ہم اگر اپنا جب ارننگ ہو جاتے ہیں, پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو ہم ان پیسوں سے اگر کوئی چیز لیتے بھی ہیں کھانے پینے کی یا کچھ, تو ہم اپنے لیے ہی لیں گے, گھر کے حساب سے نہیں سوچتے. تو پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ اپنے والدین کے بارے میں سوچو, ان کے اوپر کوئی چیز خرچ کرو. دوسری چیز کہہ دی والاقربین, جو اقربین ہے اس کا روٹ ہے کاف رے بے, قریب اسی سے ہی ہے, جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. اقربین قریبی رشتہ دار, یعنی پیرنٹس کے بعد پھر اس حساب سے دیکھو. اس کے بارے میں حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں, صحیح ابن حبان کے اندر یہ الفاظ ہیں. اس کا سرکل سٹارٹ کس طرح ہوتا ہے؟ والدہ, باپ, بہن, بھائی, پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں پر. اس کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے, آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, پہلا اقربین کو کس طرح گنوایا ہے, پہلے سب سے پہلے قریب کون ہے؟ ماں کو گنوایا ہے. نمبر ٹو پہ باپ کو, پھر نمبر تھری پہ بھائی نہیں آیا, اس کے اندر بھی بہن آئی ہے پہلے, پھر بھائی, پھر اس طرح درجہ بدرجہ نکلنا ہے باہر, اپنے سرکل کو اس طرح نکالنا ہے. زکوٰۃ کے اندر بھی یہی اصول ہے کہ اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی ضرورت مند ہے زکوٰۃ کا, تو پھر اس کا حق بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ جا کے کسی ہاسپٹل کو دے دیں, آپ جا کے کسی اور این جی او کو جا کے پیسے دے دیں, آپ کسی ٹرسٹ کو جا کے پیسے دے دیں, اور اپنے فیملی کے اندر کوئی اگر ضرورت مند ہے تو اس کو آپ گھاس بھی نہ ڈالیں. جو آپ کے اقربین میں سے آتے ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں گے کس کا پہلے حق بنتا ہے. سیکنڈ کزنز بعد میں آئیں گے, پہلے فرسٹ کزنز آئیں گے. تو اس پروسیس کو دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں. اقربین کے بعد اللہ تعالیٰ آپ ذکر کر رہے ہیں ول یتام اور یتیموں کے اوپر. لازمی نہیں ہے کہ پیسے ہی دینے آپ نے اسے, اٹ کین بی اینی تھنگ. مثال کے طور پہ اس کی ایجوکیشن آپ کہہ دیں میں اس کی فل ایجوکیشن میں اسپانسر کرتا ہوں. اسلام کی روح سے یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو پیدا ہوا اور اس کے والد نہیں تھا وہ یتیم ہے, لیکن شریعت کے اندر کیا ہے کہ وہ تب تک یتیم ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا. جب وہ بالغ ہو گیا اب وہ یتیم نہیں رہا اسلام کی روح سے. یہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ زرداری بھی آگے کہہ دے کہ میں یتیم ہوں یا نواز شریف کہہ دے کہ میں یتیم ہوں تو اس کے اوپر بھی حق بنتا ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے اس کے اوپر. یتیم تب تک ہوتا ہے شخص جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا, تب تک اسلام کی روح سے وہ ہے. اچھا اگر کوئی بالفرض یتیم بھی ہے اور اگر آپ کا وہ قریبی رشتہ دار بھی بنتا ہے اس کا پھر ڈبل حق بن گیا, اس کے حساب سے اس کا ڈبل حق بنتا ہے. بل مساکین اور مسکینوں کے اوپر. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لائف کا جو پروسیس ہے, جو لائف کی سٹرگل ہے, یہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے کمانے کے لیے اور اس کے اوپر خرچ کرنا اور اپنی زندگی کے اندر جو اس طرح کی بھاگ دوڑ ہے اس کے اندر وہ بالکل سٹیگننٹ ہو جائے, سکون میں آ جائے, رک جائے ایک جگہ کے اوپر آ کے, پھنس گیا, اسٹیٹک ہو گیا ایک جگہ کے اوپر جا کے اور نہیں بڑھ پا رہا, وہ مسکین کہلاتا ہے. مسکین ایک بہت براڈ اسپیکٹرم ورڈ ہے. مسکین کے اندر جاب لیس بھی آ سکتا ہے, ایون جاب والا بندہ بھی مسکین ہو سکتا ہے. بالفرض کہ وہ مسکین, اس کی جاب بھی ہے, وہ کہیں کام کرتا ہے لیکن اس کے گھر کے اندر ایسی مجبوریاں پڑ گئی ہیں کہ اس کی سیلری سے کام نہیں بن پا رہا, تو وہ بھی مسکین کی کیٹیگری میں فال کر سکتا ہے. جو فقراء ہوتے ہیں وہ بھی یتیم کے اندر ہی آتے ہیں. قرآن کی کچھ آیات کے اندر فقراء کا علیحدہ ذکر آتا ہے, مسکینوں کا علیحدہ ذکر آتا ہے, لیکن جب صرف مسکین کا آیت میں ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فقراء بھی شامل ہیں, کیونکہ مسکین جو ہے یہ ایک اس سیٹ کے اندر جو ہے وہ ہے سب سیٹ موجود ہے فقراء. تو مسکینوں کے اوپر خرچ کرو, وابن السبیل اور مسافروں کے اوپر جو راستے میں ان کے اوپر خرچ کرو. اس دور کے اندر تو دو چیزیں ایسی تھیں جو اب اس دور کے اندر اتنی انٹینسٹی کے ساتھ نہیں رہیں. پہلے ہوتا تھا, اس آیت کے اندر ذکر نہیں ہے لیکن قرآن کی بے شمار آیات کے اندر ذکر آتا ہے غلاموں کا آزاد کرنے میں. تو غلامی کا دور جو ہے یہ کیونکہ بہت ریسنٹ ہسٹری کے اندر ختم ہوا ہے اس لیے اب وہ چیز اس طرح نہیں رہی. اور بات ہے کہ غلامی جو ہے وہ کسی اور چیز کے اوپر بھی قیاس کی جا سکتی ہے, لیکن اس سینس کے اندر اب لیگل غلامی نہیں رہی کوئی بھی. انلیگل غلامی ابھی بھی چل رہی ہوتی ہیں کچھ جگہوں کے اوپر, یہ تقریباً کسی کے چند سو سالوں سے لے کے چند لاسٹ ڈیکیڈ تک ختم ہوا تھا. پاکستان کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 11 کے اندر بھی مینشن ہوا ہوا ہے کہ سلیوری جو ہے وہ ہر فارم کے اندر بین ہے, سلیوری ہر فارم کے اندر بین ہے. لیکن اس کے باوجود جو یہ آپ کو نظر آتے ہیں جن کا ہم تو صرف مذاق اڑاتے ہیں, یہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو وہ ایسی معذوری کے ساتھ پیدا ہوئے جو کہ نہ تو مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سیکس پیدا ہوتے ہیں, خسرے جو پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کے اندر کبھی ہم لوگوں نے تو خیر کبھی گھاس چال کے دیکھنی نہیں, ہم نے صرف مذاق اڑانا ہوگا, ہم نے صرف ہنسنا ہوتا ہے, لطیفے بنانے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اوپر کبھی آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بیسکلی بکتے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو خریدا ہوتا ہے, ان کے گرو نے خریدا ہوتا ہے, جو یہ ارن کرتے ہیں جا کے اپنے گرو کو جا کے دیتے ہیں اور یہ اس طرح اپنا کام چھوڑ نہیں سکتے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا تعلق ہے ایک ٹرسٹ کے ساتھ اور اس طرح کے لوگوں کو ہیلپ کی ہوئی ہم نے, تو اس طرح کی جو انٹرنل اسٹوریز ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈگ کی ہوئی ہیں بہت زیادہ. تو یہ اپنے کام اس طرح چھوڑ نہیں سکتے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہم تو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, یہ ان کو اس کام پہ لگایا گیا ہوتا ہے. جب تک تو یہ خاص ینگ ایج ہوتی ہے تب تک ان کو ایک اور بے حیائی کا کام پہ لگایا جاتا ہے. جب یہ خاص ایج سے زیادہ آگے تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی اشاروں پہ مانگنے والے ملتے ہیں یہ بڑی ایج کے ہی ہوتے ہیں, 40s تک پہنچ چکے ہوں گے اپنے, تب جا کے اس طرح کے کام میں آتے ہیں. تو غلاموں کا جو ذکر تھا وہ اور جو مسافروں کا ذکر تھا, یہ کثرت کے ساتھ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے. مسافروں کے اندر کیونکہ اس دور کے اندر تو سفر یہ ہوتا تھا کہ آج کل تو بہت سہولتیں ہیں آپ کے ساتھ, آسانی ہے, آپ کے پاس پیسہ آپ کے پاس جیب کے اندر نوٹوں کی شکل میں موجود ہے, 5,000 کے آپ لاکھ روپے بھی جیب میں رکھ لیں تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ جیب میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے کہ نہیں پڑی ہوئی. لیکن اس دور کے اندر اشرفیاں ہوتی تھیں, کوائنز ہوتے تھے, وہ آپ کو پراپر اٹھا کے لے کے جانے پڑتے تھے. ابھی کیا ہے, آپ چیک بک ساتھ لے کے جا رہے ہیں, چیک گم ہو گیا آپ کا تو کوئی بات نہیں, بینک کو بتا دیں میری چیک بک گم ہو گئی ہے یا میرا فلانا چیک سائن کیا ہوا وہ گم ہو گیا, اس کو آپ بلاک کر لینا, وہ نہ ڈیٹین کرنا. اے ٹی ایم کارڈ موجود ہیں, آپ کہیں اور سے پیسے وڈرا کر سکتے ہیں, آپ کہیں اور پہنچ گئے تھے, مسئلہ پڑ گیا, آپ نے گھر فون کر کے اطلاع دے دی کہ میرے فلانی جگہ کے اوپر پیسے اتنے بھجوا دو, یہ ایزی پیسہ. اور کتنی قسم کی سہولتیں موجود ہیں ہمارے پاس, تب تو کس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اور اس دور کے اندر تو جتنے بھی رشتہ دار ہوتے تھے وہ اسی شہر میں رہا کرتے تھے جس شہر کے اندر وہ بندہ خود رہا کرتا تھا. اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ میرے کچھ ریلیٹیوز میں کہوں یہ امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ریلیٹیوز کراچی میں ہیں, کچھ لاہور میں ہیں, پورے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ریلیٹیوز, کچھ عرب میں ہوتے ہیں, فلانی جگہ ہوتے ہیں. اس طرح تو کہیں نہیں ہوتا تھا تب. تو اس حالت میں اگر کوئی محتاجی آ گئی, کسی کا پیسہ خرچ ہو گیا, ختم ہو گیا, ضائع ہو گیا, یا چوری ہو گیا, یا کچھ مسئلہ پڑ گیا, چاہے وہ بندہ ویل آف تھا اپنے علاقے کے اندر, چاہے وہ زمینوں کا مالک تھا, لیکن اگر وہ اس طرح نکلا سفر کے اوپر, اب وہ بالکل ہی بے بس ہو کے رہ گیا, تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ایسے بندوں کی ہیلپ کرو, مدد کرو ان کی. یہ ریئل پرابلم بھی آ سکتی ہے, لیکن اسی پرابلم کو انکیش بھی کیا جاتا ہے. اگر آپ حج عمرے پہ جائیں, ایک کامن, آپ کو بہت کامن چیز نظر یہ آتی ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے, مختلف ملکوں کے, انگلش بولنے کی کوشش کریں گے, بتا دیں گے کہ فار انسٹنس کہیں گے ہم فلسطین سے آئے تھے, میری فیملی ہے, دکھائیں گے فیملی, ہمارا بیگ گم ہو گیا تھا, ہمارے پاسپورٹ بھی گم ہو گئے, واللہ عالم, اللہ جانتا ہے کہ کیا وہ سچ بول رہے ہیں, کیا وہ سچ نہیں بول رہے, جھوٹ بول رہے ہیں, کیا معاملہ ہے اس کا. تو ایسے میں ہیلپ کر بھی دینی چاہیے, لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور بہتر ہیلپ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں, اگر وہ واقعی سچے تھے تو اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ہیلپ کر کے, ٹیکسی بٹھا کے یا کہیں اور کر کے, ان کو ان کی امبیسی تک پہنچا دیں. آگے امبیسی جانے کی, ان کا پاسپورٹ اگر گم ہو گیا تھا تو نیا پاسپورٹ بنانے, یا ان کو واپس ملک بھجوانا ہے, وہ کیا کس طرح کریں گے؟ وہ صحیح معنوں میں جان پٹک ہو جائے گی. اگر بندہ جھوٹا تھا تو وہ تو پھر اس نے کیا کرنا ہے امبیسی جا کے. اگر بندہ سچا تھا تو اس طرح آپ کو آرام سے پتہ لگ سکتا ہے. بہرحال یہاں پہ کیونکہ بات ہو رہی ہے نفلی چیزوں کی, اس لیے جو مسافروں کے لیے خرچ کرو, لازمی نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مال ہی دینا ہے ان کو. اس کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ مسافروں کے اوپر خرچ کرنے میں کیا ہو سکتا ہے, جس طرح ایک اچھا ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ جو بس سٹاپ یا اس کی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ واٹر کولرز کا بندوبست کیا ہوا ہے, یا شیڈس کا بندوبست کیا ہوتا ہے, یا اگر آپ درخت ہی لگوا دیں وہاں پہ کوئی, تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے فائدہ ہوگا اس کا, وہ لوگ اسی سے فائدہ اٹھائیں گے. اس طرح کی کوئی بھی چیز کی جا سکتی ہے. حضرت عمر نے اپنے دور کے اندر کیا کیا ہوا تھا, اب تب تو یہ بسیں ٹرانسپورٹ نہیں چلتی تھی نا, تب تو کوئی ڈیبو بس نہیں ہوتی تھی, جو بیت المال اور مال غنیمت کے جو اونٹ ہوتے تھے ان کو کس طرح استعمال کرتے تھے کہ انہوں نے شہروں کے اندر, بڑے بڑے شہروں کے اندر, بڑے روٹس کے اوپر اونٹوں کو ویسی فیس بھی لگایا ہوتا تھا کہ جس بندے نے وہاں پہ کسی ایک دوسرے شہر سے دوسرے شہر جانا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو وہ یہ بیت المال کے اونٹ استعمال کر لیں, وہاں پہنچے وہاں جا کے وہ اونٹ, مطلب کہ اس طرح ادھر اونٹ موجود ہیں ادھر اونٹ موجود ہیں. تو ہیلپ کسی بھی فارم کے اندر بھی ہو سکتی ہے, اس میں لازمی نہیں ہے کہ اس کے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس کو اس شکل میں ہی دیں گے کہ کوئی پیسہ ہی ہو تو ہم پیسے سے ہی ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ کسی فارم کے اندر بھی ہیلپ ہو سکتی ہے. بس اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے نرمی ہونی چاہیے, ان لوگوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آگ حرام کر دی گئی اس شخص کے اوپر, یا اس شخص کو حرام کر دیا گیا ہے آگ کے اوپر, جو جوڑنے والا ہو, لڑائیاں ہو گئی تھی تو آپ بیچ میں پڑ کے ختم کریں لڑائیاں, ہم تو اور بیچ میں آگ جلوانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اور بھڑکائیں گے ہم لوگ ادھر کی بات اور بتائیں گے, اچھا اس نے یہ, میں بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا تھا, اور ہم بھڑکائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی گارنٹی ہے یہ, کہ اس شخص کے اوپر آگ حرام ہے اور وہ شخص بھی آگ کے اوپر حرام ہے جو لوگوں کو جوڑے گا. اس کے اندر ایک اور یہ بھی آ سکتی ہے کہ صرف دوستوں کے اندر یا صرف رشتہ داروں کے اندر جوڑنے کی بات نہیں ہو رہی, یہ صلح کہیں بھی ہو سکتی ہے, ملکوں کے لیول کے اوپر بھی صلح ہو سکتی ہے, گروپس کے لیول کے اوپر بھی صلح ہو سکتی ہے, یہ صلح جو ہے یہ جو ہمارے فرقے ہیں ان کے بیچ میں بھی صلح ہو سکتی ہے, جو جوڑے گا اس کے لیے آگ حرام ہے, اس کے اوپر آگ حرام ہے. ہر وہ شخص جو نرمی کرنے والا ہوگا لوگوں کے اوپر, لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والا ہوگا, تین لوگوں کا ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر جوڑنے والے پر, لوگوں کے اوپر نرمی کرنے والوں پر, لوگوں کے اوپر آسانی کرنے والے کے اوپر. آگ کو حرام کر دیا گیا ہے اور ان کو آگ کے اوپر حرام کر دیا گیا, وہ جسم نہیں جلے گا آگ کے اندر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی گارنٹی ہے. ان سب چیزوں کو مینشن کرتے ہوئے والدین, اقربین, یتامہ, مساکین, مسافر, ان میں سے اگر کوئی بھی اوپر والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو اس کا زیادہ حق بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی یتیم ہے اور آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے تو اس کا حق زیادہ بن جائے گا, اگر کوئی مسکین بھی ہے اور یتیم بھی ہے اس کا حق زیادہ بن جائے گا پھر, تو اگر یہ کمبائن ہوتی ہیں کلاسز تو وہ زیادہ حق بن جائے گا اس کا. اب ایک انالیسس میں اینڈ میں کروانا چاہتا ہوں, ایک تذکیہ کروانا چاہتا ہوں. رشتہ داروں کے اوپر بہت کم خرچ کیا جاتا ہے, رشتہ داروں کے اوپر بہت کم خرچ کیا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم جب بھی فیملیز کے اندر اپنے پیرنٹس سے آپ پوچھ لیں کہ وہ زکوٰۃ یا ایسی چیزیں کس کو دیتے ہیں، وہ کہیں گے فلانی اماں کو دیتے ہیں یا فلانی جگہ دیتے ہیں، ایک فلانی بیوہ عورت ہے وہ ٹھیک ہے ان کو دیتے ہیں، ان کو دیا کریں اچھی بات ہے، لیکن بہت کم کیسز کے اندر ایسا آئے گا کہ وہ رشتہ داروں کا ذکر آئے گا، کیونکہ رشتہ دار وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کے آپ نے کچھ کلاسیفیکیشن بنائے تھے، یہ تو وہ رشتہ دار ہے جو ہمارے اچھے رشتہ دار ہیں، ہم چھٹیوں میں بھی ان کی طرف جاتے ہیں ملنے کے لیے، ان سے خیر خیریت بھی معلوم کرتے ہیں، یہ گندے رشتہ دار ہیں ہمارے، ان سے ہم نہیں ملتے، یہ ہم لوگ ان کو شادیوں پہ بھی کم ہی بلاتے ہیں، یا یہ ایسے ہیں یا ویسے ہیں، یا ان یہ ہمیں نہیں بلاتے، ہم ان کو بھی نہیں بلاتے، ہم لوگ یہ ہمیں جوتا مارتے ہیں، ہم بھی ان کو جوتا مارتے ہیں آگے سے، یہ ہمارے وہ رشتہ دار، ہم نے اس طرح بنایا ہوتا ہے، کلاسیفائی کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ذکر نہیں کیا ہوا کہ دوستوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آیا کرو، کیونکہ دوست ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے، رشتہ داروں کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے رسول بھی رشتہ داروں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ رشتہ دار اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کر کے دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو تو پتہ لگے گا کہ تمہارے اندر کتنا اخلاق اور کتنا ایمان ہے تمہارے اندر، اپنی چوائس کے بندے کے ساتھ آپ اچھے نہیں رہیں گے تو وہ پھر کہاں آپ کے ساتھ دوست رہے گا، رشتہ داری ختم بھی نہیں ہو سکتی، کوئی اسلام کے اندر تصور نہیں ہے کہ آگ کیا جا سکتا ہے، تو اول تو رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کیا جاتا، کیا جاتا ہے تو وہ لوگ خرچ کرتے ہیں یا وہ لوگ نرمی پیدا کرتے ہیں رشتہ داروں کے لیے، یا وہ بینیفٹ دیں گے جو اپنی جیب سے نہیں ہوتا، آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں وہ کسی عہدے کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو وہ سرکاری بینیفٹ سے، سرکاری پاور سے، سرکاری چیزوں سے، سرکاری ریفرنس سے آپ کے اپنے رشتہ داروں کے فیملی والوں کے مسئلے حل کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک بڑے عہدے پہ لگ گیا تھا، اب وہ اپنے بھائیوں کو یا اپنے اور ریلیٹیوز کو یا اپنے داماد کو یا اپنے بیٹے کو کہیں اور لوگوں کسی اور لوگوں کو وہ جو گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ہوں گے وہ دلوا کے دے گا، ان کو اپرچونیٹی دلوائے گا، ان کو اٹھائے گا، یہ کرپشن ہے، چوری کی شکل ہے یہ، اور کرنا کیا چاہیے کہ اپنی جیب سے خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رشتہ داروں کا خیال رکھو لیکن اپنی جیب سے، لوگوں کی جیب سے نہیں۔ حضرت عمر کے دور میں یہ ہوتا تھا، حضرت عمر اس کے بارے میں اس قدر کانشیس تھے کہ جب کوئی بیت المال میں کوئی چیز آتی تھی اور وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے تو ازواج محترات جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں جب تقسیم کرتے تھے تو پہلے دوسروں سے اسٹارٹ کرتے تھے، اور اگر اینڈ میں بچ جایا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ محترمہ کو دیا کرتے تھے جو حضرت عمر کی بیٹی بھی تھیں، حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تب دیتے تھے، اینڈ میں دیتے تھے، اگر بیت المال میں سے کوئی چیز آتی تھی تو پہلے دوسری وائف کو دیا کرتے تھے، اس کے بعد اگر بچ جایا کرتا تھا تو پھر حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتے تھے، اور ان کو یہ کہا بھی کرتے تھے کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی لوگوں کے اندر، آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر میں کوئی ایسی غلط ٹرینڈ نہ چھوڑ کے چلا جاؤں کہ وہ اس چیز کو دلیل بنا لیں کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے اوپر جس طرح مرضی چاہیں بیت المال میں سے خرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹوں میں سے، اپنے آگے ریلیٹیوز میں سے کسی کو کہیں کا گورنر نہیں بنایا، ایسی کوئی چیز نہیں بنائی تھی انہوں نے، میرٹ کا خیال رکھا تھا۔ ہم لوگوں کا بالکل اپوزٹ حساب ہے کہ اپنی جیب سے تو خرچ نہیں کرنا، لیکن جب کسی عہدے پہ ایسی جگہ لگ جائیں گے تب ریفرنسز اور ان چیزوں سے استعمال کرنا ہے ہم نے۔ آخری بات جو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کام تم خیر میں سے کرو گے، جو بھی تم کرو گے عمل کرو گے اس خیر میں سے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہو جائے گی۔ تم نے اگر اللہ کے لیے کیا تھا، اگر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نیت تھی تو اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بلاگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایس ایم ایس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کر رہے تھے تو آپ اس کے کسی کو آگے جا کے بیان کریں۔ اگر تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں تو ہی شوڈ بی نائس ود می، تو پھر یہ اللہ کی خاطر نہیں تھا، یہ تو لالچ ہے، یہ تو ذاتی لالچ ہے کہ اب یہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا، اب یہ میرے ساتھ جھک کے سلام کیا کرے مجھے کیونکہ میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں، میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں، اور اگر اس نے میرے ساتھ ایک دفعہ فلانی دفعہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا اب تو میں اس کو دینا بند کروں گا، یہ تو میرے ساتھ نہیں صحیح آتا۔ اس طرح کا عمل ہے تو یہ اللہ کے لیے نہیں عمل، یہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے جس کو ریوارڈ نہیں ملے گا۔ جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ لگ جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے 660 جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اپنے رحمت کے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں اس طرح خفیہ طریقے سے خرچ کرے گا کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں تک کو خبر نہیں ہوتی، اتنا خفیہ دیا کہ اس نے کسی ایک بندے کو بھی نہیں پتہ لگنے دیا کہ میں اس کو دیتا تھا پیسے، کسی قسم کا بھی، تاکہ نیت میں ملاوٹ نہ ہو، کوئی احسان فراموشی نہ ہو جائے، کوئی احسان جتانا نہ ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.